تدریب المعلمین کلاس چوتھا روز موضوع بچوں کے نفسیات اور ان کے مراحل لیکچرر شکیل احمد صاحب
آپ کا درجہ روحانی والدین والا درجہ ہے اور احادیث سے اور بہت زیادہ اس کی فضیلت اہمیت آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ کی ذمہ داری میں جو آتے ہیں تو وہ بچے ہیں اور بچے احادیث کے مطابق جنت کے پھول ہیں، ہمارے قوم کا ایک مستقبل ہیں، ایک اثاثہ ہیں۔ آپ اگر سوچیں، آپ کے سامنے اگر ایک بچہ ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد وہ بچہ کہاں ہوگا، کس پوزیشن پہ ہوگا؟ یہی اسی مدرسے سے ہم چھوٹے تھے، فیضیاب ہوئے، اب ہمارے بچے یہاں فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بچے جن کو ہم بس عام بچے ہی سمجھ رہے ہیں، کل کو یہی بچے بڑے ہو کے دین کے معمار بننے جا رہے ہیں۔ صرف ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری جتنی جدوجہد ہوگی وہ ساری ان کو فائدہ دے گی اور وہ آگے دین کو فائدہ دیں گے۔ تو میری بہت خوش قسمتی ہے کہ میرے مفتی صاحب، ایاز صاحب نے، امیر صاحب، حشمت صاحب نے اور قاری لقمان صاحب نے میرا انتخاب کیا یہاں پہ آپ سے نفسیات کے بارے میں، بچوں کی نفسیات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کس کو ہم بچہ کہہ سکتے ہیں، مطلب بچہ کون ہے؟ کیا اتنی عمر کا ایک ہو تو اس کو بچہ کہیں گے، اتنے زیادہ قد کا ہو، اتنے قد کا ہو؟ تو بچے کی تعریف کیا ہے؟ تو بچے کی تعریف دو طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ایک شریعت کے حوالے سے، اسلامی شریعت کے حوالے سے، اور ایک ہمارے ملکی قانون کے حوالے سے۔ تو ہماری شریعت کے حوالے سے تو آسان سی بات ہے کہ لڑکے کے لیے شرع حدود 12 سے 15 سال تک، مطلب بلوغت کی حد جو ذکر ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بچے کی عمر کی آخری حد ہے۔ اسی طرح لڑکی کے لیے 9 سے 12 سال تک، اس میں خصوصاً وہی اشارہ بلوغت تک ہے کہ 12 سال سے اوپر جب وہ آ جاتے ہیں تو ان پہ نماز بھی فرض، ان پہ روزہ اور باقی احکامات کی فرضیت آ جاتی ہے۔ تو شریعت یہاں سے اوپر، اچھا اس سے نیچے عمر کے بچوں پہ مطلب فرضیت نہیں ہے، اگر وہ نیک کام کر رہے ہیں تو وہ والدین کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے سارا کچھ، بچے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں اور والدین کو پتا ہے تو والدین کے اکاؤنٹ میں وہ غلطی شامل ہوگی، لیکن اگر والدین کو نہیں پتا اور بچوں سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو بس وہ معاف ہے۔ لیکن جب بلوغت آ جاتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی منہ پہ داڑھی مونچھانا شروع ہو گئی ہے تو یہ بلوغت کے آثار شروع ہو گئے ہیں، یہاں سے شریعت کے احکام اس پہ لازم ہو جاتے ہیں۔ دوسری تعریف ہم پاکستان پینل کوڈ، جس کو ہمارے قانون کہتے ہیں، ملکی قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچہ، مطلب کم عمر جو بندہ ہوگا اس کو بچے کے اس میں گنا جائے گا، مطلب اگر اس سے کوئی جرم ہو جاتا ہے یا کوئی اس کو سزا دینی ہو عدالت نے تو اس کو عام بڑے انسان کے برابر کی سزا نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو بچہ سمجھ کے اس سے کم درجے کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب بچے کے حقوق بھی کچھ ہیں، تو بچہ چونکہ بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے، وہ اپنے کسی کام کا خود مکلف نہیں ہوتا، تو وہ اس کے حقوق کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو زندہ رہنے کا حق، زندہ رہنے کا حق اسے اسلام بھی دیتا ہے، اسے اقوام متحدہ بھی اور ہمارے ملک کا قانون بھی، کہ ایک دفعہ ایک بچہ زندہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو مارنا، زندہ درگور کرنا یہ بہت کبیر گناہ ہے۔ اس کے بعد اس کے تعلیم کا حق ہے، تربیت کا حق ہے، خوراک کا حق ہے، تحفظ کا حق ہے، لباس اور رہائش، یہ حقوق بچے کے ہیں۔ اب آتے ہیں نفسیات کی طرف، نفسیات کیا ہے؟ مطلب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض استاد غصے میں آ کے بچوں کو بہت زیادہ مار پیٹ کرتے ہیں تو دوسرے اساتذہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، اس کی نفسیات کو سمجھ کے اس سے سلوک کرو۔ تو آخر یہ نفسیات چیز کیا ہے؟ نفسیات کا مطلب ہے کہ وہ مطالعہ جس میں ہم بچوں کی عادات، اطوار، حرکات اور طرز عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس کو بچوں کی نفسیات کہتے ہیں۔ مطلب ایک بچہ ہے تو اس کا اپنے اطوار ہوں گے، اپنا کردار ہوگا، اپنا طریقہ ہوگا۔ مطلب آسان سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو ایک کمرے میں چھوڑ دوں آپ باہر چلے جائیں، بچہ دو چار منٹ تو آرام سے بیٹھا رہے گا، پھر وہ اٹھ کے، چونکہ بچے تو پرتجسس ہوتے ہیں، تو کبھی وہ الماری کھولے گا، کبھی وہ کمرے میں جو جو چیزیں الٹ پلٹ کر اس کو چیک کرے گا، تو یہ بچے کی عادت ہے، یہ اس کی عادات، تو ان عادات کا مطالعہ کرنا یہ نشو نما ہے۔ بحیثیت استاد آپ کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو ظاہری بات ہے اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ بچے کی کیا عادات ہیں، کیا کردار ہے، کیا اطوار ہے، کیا حرکات ہیں، تو ہم اس کے مطابق اس سے وہ سلوک مانگیں گے، وہ طریقہ مانگیں گے، وہ عمل چاہیں گے۔ اگر ہمیں بچوں کے ان عادات اطوار کا پتہ نہیں ہے تو ہم اپنا بھی مزاج برہم کرتے رہیں گے اور بچوں کا بھی نقصان ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے بحیثیت استاد نفسیات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیات کا فائدہ کس کس فیلڈ میں مل سکتا ہے، مطلب مزید اس کے علاوہ۔ تو اگر ہم بچوں کے لیے کتابیں منتخب کر رہے ہیں، مطلب ظاہری بات ہے بچوں کی عمر کی کتابیں آپ دیکھیں بہت چھوٹی سی کتاب ہوگی، چار صفحے کی کتاب ہوگی، اس میں بھی بہت بڑی بڑی تصویریں ہوں گی، لیکن جب ہم بڑوں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس میں تصویریں کم ہو جاتی ہیں اور اس میں مواد، علمی مواد زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کے لیے جو کتاب پیش کی جاتی ہے اس میں رنگین کتاب ہوتی ہے، صفحوں میں رنگ، اور اس کا فائدہ بہت لیا جاتا ہے، جبکہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے جو کتاب ہوتی ہے عام طور پر وہ سادہ کالی سیاہی سے لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے۔ تو یہی بچوں کی نفسیات کو سمجھ کے نفسیات دان نے ان کے لیے کتاب تیار کرنے کا طریقہ، اس کے بعد تدریسی عمل، بچے کو کیسے پڑھایا جائے گا۔ تدریسی عمل یہ ہے کہ جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں وہ تو بآسانی دو دو گھنٹے ایک مضمون سن سکتے ہیں اور اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن بچے کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ وہ 15-20 منٹ ایک بار غور سے سنے گا، اس کے بعد اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، وہ پھر استاد کا کمال ہے کہ دوبارہ اس کو مضمون کی طرف لائے۔ اور یہ جو پیریڈ سسٹم شروع ہو چکا ہے، مطلب ایک مضمون کا پیریڈ، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے، یہ صرف اسی لیے ہے کہ ایک بچہ ایک وقت میں مسلسل ایک مضمون نہیں سن سکتا اور نہ ایک ٹیچر سے وہ زیادہ فائدہ لے سکتا ہے۔ تو جب مضمون وار یہ ترتیب ہم رکھتے ہیں تو ایک استاد کے ساتھ وہ تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے اس کا ذہن حاضر ہوتا ہے، پھر اس کی توجہ بھٹک جاتی ہے۔ مطلب ہم بڑے ہو کے بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری توجہ 100 دفعہ بھٹک جاتی ہے، نماز کے بیچ میں ہم کتنی کتنی باتیں سوچ لیتے ہیں، پھر توجہ نماز کی طرف لاتے ہیں۔ تو اسی طرح بچوں کی توجہ بھی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ بہت زیادہ ادھر ادھر بھٹکتی ہے۔ تو نفسیات کا اگر پتہ ہمیں ہوگا تو تدریسی عمل کا بھی ہمیں پتہ ہوگا۔ ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے، انفرادی اختلافات۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک ہی سبق 4-5 بچوں کو ایک ساتھ پڑھائیں تو ایک بچہ آپ کے جیسے ہی آپ سے سنے گا تو وہ فوراً وہی سبق دہرا سکتا ہے، ایک بچہ ہوگا آپ اس کو 10 دفعہ سمجھائیں تب بھی وہ مشکل سے وہ الفاظ دہرا سکتا ہے۔ تو ہر بچے کا انفرادی وہ ہوتا ہے اختلاف، اس کا جو ذہن ہوتا ہے بعض کا بہت تیز ہوتا ہے، بعض کا ذہن ذرا کمزور ہوتا ہے۔ مطلب آپ اپنے بھی، آپ نے تعلیمی میدان میں وقت گزارا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کس درجے کے شاگرد تھے۔ کیا آپ کو استاد سے پہلی دفعہ سننے میں آپ کو سب کچھ ازبر یاد ہو جاتا تھا یا نہیں، آپ کتاب کو 2-3 دفعہ پڑھتے تھے یا آپ دوستوں کے ساتھ مل کے اس پہ مباحثہ کرتے تھے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے لیے نفسیات میں بہت آسان ہو جاتی ہے اگر ہم نفسیات سمجھ لیں۔ اس کے بعد کون سا طریقے تدریس بچوں کے لیے اچھا ہوگا، اور اس کے علاوہ بچوں کے مسائل کا شعور، ذہنی صحت، یہ ساری باتیں نفسیات میں کور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے نفسیات ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی اہمیت پہ ہم جائیں، سب سے پہلے نفسیات دانوں اور ماہر تعلیم نے بچوں کے کچھ گروپس بنائے ہیں۔ مطلب بچے کی تاریخ تو ہم نے یہ سمجھی کہ پیدائش سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچوں کو ہم بچہ ہی کہیں گے۔ اب ان بچوں کے الگ سے گروپ بنے ہیں، ان گروپس میں سب سے پہلے پیلیت میں ہمارے پاس بچے کی عمر 0 سال، مطلب پیدائش سے لے کر تقریباً یہ بن جاتی ہے 5 سال۔ اس کے بعد اس کا دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے بچپن، پھر ہے لڑکپن، اور اس کے بعد ہمارے پاس درجہ ہے نوجوان۔ اب تو بیٹی 0 سے 5 سال، بچپن 6 سے 9 سال، اور اس کے بعد جو لڑکپن ہے وہ 10 سے 13 سال اور پھر یہ 14 سے نوجوان 14 سے 18 سال کا ہے. یہ اس کی ماہرین نفسیات نے اور ماہرین تعلیم نے تقسیم کی ہے. اس تقسیم کا اپنا ایک فائدہ ہے, جہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ طفیلیت 0 سے 5 سال تک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بھی کہا ہوا ہے کہ 7 سال تک کی عمر کے بچوں کو نماز کا بھی اتنا وہ نہیں ہے. 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے, ان کو بتانا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ طفیلیت میں بچوں کی ذمہ داریاں انتہائی کم ہیں. اور سائنسدانوں کے مطابق, یہ نفسیات دانوں کے مطابق, یہ عمر سب سے قیمتی عمر ہے. اس عمر میں جو بچہ سیکھ جاتا ہے وہ ساری زندگی میں وہ چیزیں پھر نہیں سیکھ سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بچے نے زبان سیکھنی ہے تو یہاں سیکھتا ہے وہ اس عمر میں. اگر وہ چلنا سیکھتا ہے, بولنا سیکھتا ہے, خیالات, تصورات, جذبات, تجسس, دوسرے سے رابطہ کرنا, یہ ساری باتیں طفیلیت میں وہ بنیاد اس کی پڑ جاتی ہے. بچے کا مزاج بننا, اس کی عادات کا بننا, وہ اس عمر میں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ عمر بہت زیادہ اہم ہے. اب آسانی سے سمجھانے کے لیے, یہ وہ بچہ ہے جو اسکول ابھی نہیں جا رہا. اسکول ابھی نہیں جا رہا, آپ کے گھر میں لازمی طور پہ بچے تو ہوں گے. اس عمر کا بچہ آپ ذہن میں لائیں کہ جو ابھی اسکول میں داخل نہیں ہوا, مطلب یہاں پہ سب سے چھوٹا بچہ جو بیٹھا ہے وہ میرا بیٹا ہی بیٹھا ہے. سنان بیٹا آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ. اس عمر کا بچہ, مطلب یہ اگر مسجد میں آئے گا تو اسے نہیں پتا کہ آداب کیا ہیں, مسجد میں کیا کرنا ہے, یا اور اس کو زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, اوروں سے بات کیسے کرنی ہے, تو یہ چیزیں اس کو بالکل پتہ نہیں ہیں. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے اہم ہے ماں کی گود, وہ سب سے اولین مدرسہ ہے, ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اس عمر میں بچہ, آپ کو پتہ ہے, بڑوں کا محتاج ہوتا ہے, ہر کام میں بڑوں سے پوچھتا ہے. اس عمر کے بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی طرف زیادہ توجہ دی جائے. اور اس کے علاوہ یہ لڑائی جھگڑا اور اس قسم کی چیزوں میں خوش ہوتے ہیں, شور, ہنگامہ, یہ چیزیں. اور بچوں میں اس عمر میں کھیلنا, ظاہری بات ہے کہ چھوٹے سے بچپن سے لے کر جب نوجوانی تک یہ کھیلنے کا جذبہ, بلکہ اب تو بڑے ایج میں بھی لوگ کھیلنے کی طرف بہت راغب ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں, یہ ان کی طبیعت کا خاصہ ہوتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں بچپن کی طرف, 6 سے 9 سال. اب یہ عمر ہے پرائمری کلاس کی, جس میں بچہ پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, جہاں سے آپ کے مدرسے کی ذمہ داریاں بھی کسی حد تک شروع ہو جاتی ہیں. بچہ اب نماز روزہ بھی تھوڑا بہت سمجھنے لگا ہے, مطلب پہلی کلاس کا بچہ, دوسری کلاس, تیسری کلاس کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اب گھر میں صرف نہیں رہتا, بلکہ گھر سے باہر اس کی ایک دنیا شروع ہو جاتی ہے. وہ دوستوں سے کھیلنا بھی شروع کر دیتا ہے, اس کے اپنے دوست ہوتے ہیں, وہ گھر سے باہر بھی جاتا ہے, گھر مطلب دوستوں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے, مسجد جاتا ہے, کھیلنے کے میدان میں جاتا ہے. تو اب وہ ماں باپ پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرتا, بلکہ اب اس کے دوست آ گئے ہیں, اس کی ایک نئی دنیا شروع ہو گئی ہے, مدرسہ. اب مدرسے میں اس کے استاد ہیں, اب استاد جو اس کو پڑھا رہے ہیں تو وہ والدین سے زیادہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بچے کو آپ ایک لفظ صحیح کریں تو وہ کہتا ہے نہیں آپ غلط بتا رہے ہو, میرے استاد نے اس طرح بتایا تھا. تو وہ اب استاد کو ماں باپ سے اوپر کا ایک درجہ دے دیتا ہے کہ جو استاد کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے, جو ماں باپ کہتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو استاد سے اسے ایک لگاؤ سا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ گھر کے افراد سے دلچسپی کم ہو جاتی ہے, اب اس کا تجربہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ جب وہ کھیلتا تھا پہلے 5 سال تک تو اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی, اب جب 5 سال سے اوپر یہ جو 6 اور 9 سال کی درمیان عمر شروع ہو جاتی ہے, اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گروپ بنا کے کھیلتا ہے, ایک خاص کردار نبھاتا ہے, ایک اس میں کیپٹن بن جاتا ہے تو اور کھلاڑی بن جاتے ہیں اس کے ساتھ, گروپ میں کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس دور تقلید اور اوروں کو دیکھ دیکھ کے کام کرنا, نکالی کرنا, مقابلہ کرنا, یہ اس دور کی خصوصیات شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جب لڑکا آتا ہے لڑکپن میں, یہ کون سی عمر ہے, یہ تقریباً 10 سے 13 سال. اب ذرا ذہن میں لائیں, یہ پرائمری اسکول تک کی بات تھی, اب ہم لڑکپن میں آ گئے. لڑکپن, اب مڈل اسکول ذہن میں لائیں, وہ بچہ جو کہ کلاس 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8 کلاس میں ہوگا, تو اب وہ بچہ اب کافی ہوشیار ہو چکا ہوتا ہے، اس کے عمر کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اب اس کو پائیداری اور کارکردگی کا دور شروع ہونا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے اس میں چالاکی بھی کافی آ جاتی ہے، مطلب اس عمر کا بچہ اگر اکیلا آپ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ اشنگری تک جائے، وہ کہیں اور اپنی دکان تک جائے، تو وہ آسانی سے جا سکتا ہے، کیوں؟ اس کو اب سمجھ بوجھ شروع ہو گئی ہے، جسمانی اور ذہنی طور پہ وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ اس پہ تھوڑا بہت اعتبار کر سکیں۔ اب اس کا دماغ، اچھا یہ ایک عجیب سی ہے، خوبصورت سی بات یہاں میں آپ کو بتاؤں، انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے 100 بلین نیوران رکھے ہوئے ہیں، 100 بلین مطلب اتنے خانے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک بندہ شروع دل سے پڑھنا شروع کرے نا اور آخر، مطلب وہ مہد سے لہد والی بات ہے، اور پڑھتا رہے پڑھتا رہے، تب بھی وہ 2-4% سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ دماغ کو نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا کا سب سے مشہور سائنسدان گزرا ہے آئنسٹائن، فزکس کا تھا، اس کے دماغ پہ تجربات ہوئے ہیں، دنیا کا ٹاپ ترین سائنسدان، اس نے اپنا دماغ 5-6% استعمال کیا تھا۔ ذرا سوچیں، ایسا سائنسدان جس نے پورا دماغ استعمال، وہ کوشش میں تھا کہ سائنس کے نئے سے نئے راستے، اور وہ 5-6% سے زیادہ نہیں استعمال کر سکا، تو ہم لوگوں نے کتنا استعمال کیا ہوگا علم کے میدان میں؟ بہت کم استعمال، شاید ہم نے 2% استعمال کیا ہو۔ اچھا، اس کے سائنسدانوں نے اپنے پھر اس کے تجربات ہیں، جتنا جتنا بندہ علم سیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں اس طرح سے وہ گروز بنتی ہے، نشان نشان سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بچہ پیدائشی حافظ قرآن تھا، یہ کیسے یہ معجزہ ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ، اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس کا والد وہاں پہ بیٹھ کے اور اس کی والدہ کے ساتھ، اور وہ قرآن پاک کا ورد کرتے تھے، بار بار قرآن پاک پڑھتے تھے، تو وہ جو سن رہی تھی اس کی ماں، تو وہ بھی منتقل ہو سکتا ہے، یہ دماغ مطلب اتنا تیز ہے کہ وہ اتنی دور سے بھی وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے اس پہ تجربات کیے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس عمر میں بچے کا دماغ تقریباً پورا ہو گیا، تو کیا مطلب ہے؟ پیدائش پہ بچے کے دماغ کا وزن بڑے کے دماغ کے وزن کا 25% صرف ہوتا ہے، لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ 6-8 سال تک جب بچہ پہنچتا ہے تو اس کا دماغ بڑے کے دماغ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب بڑے آدمی کا دماغ کتنا ہوتا ہے وزن کے حساب سے، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ اندازہ؟ ہاں، کلو سے ذرا زیادہ ہے، 1.5 کلو، مطلب 1.5 کلو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بچے کا 6-8 سال کی عمر تک اس کا دماغ بھی اس وزن تک آ جاتا ہے، مطلب دماغ نے جتنا نشوونما کرنی تھی وہ تقریباً پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد، اور یہاں پہ نفسیات دان بھی کہتے ہیں کہ 80% علم جو اس نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکا، 80%۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ 8 سال سے بعد ابھی اس کا علم کا دور شروع ہوا ہے، حالانکہ 8-9 سال کے بعد تو وہ صرف 20% سیکھ سکتا ہے، علم کا بڑا حصہ اس نے سیکھ لیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عمر میں جو حفظ کرتے ہیں جو بچے، تو وہ ان کا حفظ کتنا پکا ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس وقت نیوران بالکل خالی ہوتے ہیں، تو بچے جو بھی اس میں ڈالتے ہیں تو وہ مضبوط طور پہ اس میں، وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایسوسیشن، وہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب عمر بڑھتی جاتی ہے خلیے پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس عمر سے ذرا اوپر اگر آپ حفظ کرنا شروع کریں تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر میری عمر کا ایک بندہ حفظ کرنا شروع کرے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب بچوں کے لیے اگر 1.5 سال سے 2.5 سال تک اوسط ہے حفظ کے لیے، تو ہمارے لیے شاید یہ وہ سب بہت زیادہ ہو جائے گی، کیوں؟ اس عمر میں وہ دماغ، چونکہ وہ خلیے پختہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں علم مزید پھر ڈالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ لڑکپن میں کیا ہوتا ہے خصوصیات۔ اب جب ہم آ جاتے ہیں نوجوانی میں، تو اب نوجوانی کی عمر ہے تقریباً 14 سے 18 سال، اس عمر میں چونکہ بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور اس عمر میں جذبے آ جاتے ہیں بچپن میں۔ اب جذبے کس قسم کے ہیں؟ جذبہ، غصے کا جذبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عمر میں، مطلب خصوصاً نہم دہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچے، ذرا ذہن میں لائیں، اگر آپ کو کوئی بھائی ہے اس طرح سے بانجا بھتیجا، تو وہ اس عمر میں وہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر وہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، جذبات ہر وقت ان کے عروج پہ ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ غصہ، ذرا سی بات پہ جذباتی ہونا، والدین سے ایک قسم کا لگاؤ کا اظہار، کبھی تو پیار میں ایسے اظہار کہ ماں باپ کی بس خدمت میں مر مٹتے ہیں، اور کبھی اتنی بدتمیزی کہ وہ کھانا بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اس عمر میں جذبات بہت، مطلب وہ ایک دھماکہ ہوتا ہے ان کے اندر جذبات کا. تو یہ عمر کنٹرول کے لحاظ سے سب سے مشکل عمر ہوتی ہے. کیوں؟ اس عمر میں بچے کو سمجھنا، اس کے مزاج کو کیونکہ اس عمر میں بچے، اس کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، متلون مزاج ہو جاتے ہیں. تو اس عمر میں پھر بچوں کو کنٹرول، متلون مزاج بچہ ایسا ہوتا ہے کہ منٹ میں تولا منٹ میں ماشا، مطلب ایک وقت میں اتنا غصہ ہوگا کہ آپ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اور پھر جب گھنٹہ دو گزریں گے تو اتنا اس کا وہ جذبہ سارا جھاگ کی طرف بیٹھ چکا ہوگا. تو یہ عمر سنبھالنے کے لحاظ سے بہت مشکل ہے. اس عمر میں بچے کو اپنے مسائل بھی بہت زیادہ پیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ جسمانی طور پہ بھی اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں، وہ خود کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو اس میں حیا اور وہ شرمیلا پن حد سے زیادہ آ جاتا ہے، کسی سے مشورہ کر نہیں سکتا اور مداخلت بھی اس کو بری لگتی ہے. اس عمر میں چونکہ جذباتی بھی ہوتا ہے تو وہ خیالی پولاؤ قسم کے اور ہوائی قلعے بنانا، یہ بھی اس کی طبیعت کا خاصہ بن جاتے ہیں. پھر مذہبی جوش و جذبہ اس عمر کے بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب اگر کوئی تقریر کر لے تو یہ اس عمر کا بچہ بہت جذباتی ہو جاتا ہے، لیکن اور عمر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اتنے جذباتی نہیں ہوتے کیونکہ ان کے خیالات میں اتنی پختگی نہیں ہوتی. اس قسم کے چونکہ نہم دہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات ہے، یا اگر مدرسے سائڈ پہ دیکھیں یہ تقریباً، مطلب اگر ہم درس نظامی کا حوالہ یہاں پہ دوں تو آخری درجات والے طلبہ ہوتے ہیں، تو یہ مسلسل کئی گھنٹوں تک یہ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس دور کی ایک سب سے بڑی خصوصیت، مطلب اوپر خصوصیت یہ تھی کہ صرف آدھا گھنٹہ ایک کام پہ توجہ دے سکتے ہیں، اس کے بعد توجہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ توجہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ کل پرچہ ہے اور چھ گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے، وہ پڑھ لے گا. اگر آپ اسے کہیں ساری رات آپ جاگ کے یہ تیاری کرو تو وہ ساری رات بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس عمر میں سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ وہ مسلسل مطالعہ بھی کر سکتا ہے. یہ تو آپ کو میں نے ایک آئیڈیا دیا. اب اس میں اور نفسیات دان ہیں، انہوں نے مزید اس میں تحقیق کی، انہوں نے اہل طفیلیت کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. مطلب اس میں سب سے مشہور نام ہم جو نفسیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ ہے پیاجے کا نام. یہ بھی ایک سوئٹزرلینڈ کا ماہر نفسیات اور ماہر تعلیم گزرا ہوا ہے. اس نے پھر اس کو بھی 0 سے 5 سال اور 6 سے 9 سال اس کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ 0 سے 2 سال تک کی عمر کے بچے کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گئی کہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو مشکل سے ان کے وہ چلنا شروع کرتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی، اس طرح سے مختلف حرکات و سکنات، نکالی، یہ چیزیں ان کی خصوصیات میں شامل ہیں. لیکن اس کو ہم زیادہ تفصیل سے نہیں دیکھتے، ہم آگے جاتے ہیں کہ مزید اس میں ہم کیا اس سے فائدہ لے سکیں. تو فائدے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو دو لفظ ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں، ایک ہے افزائش، ایک ہے نشونما. کیا آپ کو پتہ ہے ان دونوں کا کوئی فرق ہے؟ افزائش اور نشونما، مطلب ڈکشنری، اردو کی عام ڈکشنری میں دیکھیں تو یہ دونوں بظاہر برابر کے لفظ ہیں. پودے کی افزائش ہو رہی ہے، انسان بھی افزائش پا رہا ہے، جانور بھی افزائش پا رہے ہیں، اور ایک ہے نشونما. تو دونوں کا بنیادی فرق، جی آپ اگر نہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے جی، اس کے علاوہ اگر کوئی بتانا چاہے. اصل میں افزائش جو ہوتی ہے وہ پودوں میں بھی ہو رہی ہے، وہ جانوروں میں بھی ہو رہی ہے، وہ انسانوں میں بھی ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ ہم نے آج بیج بویا، اس کو برابر پانی دیا، اس کو کھاد دی، اس کو ہوا سب کچھ برابر دیتے رہے، روشنی لگتی رہی، تو کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، وہ آہستہ آہستہ وہ نشونما پاتا رہے گا، وہ اس کی افزائش ہوتی رہے گی. یہاں پہ اس کے لیے خاص لفظ جو استعمال ہوگا افزائش. تو افزائش پودوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، حیوانوں میں بھی ہے، سب میں ہے. لیکن جب ہم نشونما کی بات کریں گے نفسیات کے حوالے سے تو ہمارا بنیادی موضوع ہی نفسیات میں نشونما ہے. نشونما میں ہر عضو کیسے کام کرتا ہے، ذہنی، جسمانی، معاشرتی، جذباتی، یہ ساری نشونما اس میں کور ہوتی ہے. تو نشونما ایک جامع پہلو ہے. افزائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہائٹ ابھی پودا اتنا بڑا پھر اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا, بس یہ دور سے جو ہم دیکھ کے اس کی لمبائی چوڑائی کا فرق ہم دیکھ رہے ہیں یہ افزائش ہے. لیکن اب انسان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اس کا ذہن کتنا بڑھ گیا ہے, اس میں کتنا اب علم آ گیا ہے, اس کو کتنے معاشرت سیکھ لیے, وہ جذباتی لحاظ سے کتنا تیز ہو گیا ہے, تو اس کو ہم نشوونما کہتے ہیں. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک بھی ہے بچوں کی نفسیات اور نشوونما کے اصول, تو ہم افزائش کے اصول نہیں پڑھ رہے, ہم نشوونما کے اصول. تو نشوونما خاص طور پہ اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم ایک پہلو نہیں دیکھ رہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے کہ نہیں, اس کا قد آج 2 فٹ تھا پھر 3 فٹ 4 فٹ یہ قد بڑھتا جا رہا ہے, صرف قد کے حوالے سے نہیں ہم اس کی ہم جہت نشوونما دیکھ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور خوبصورت سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے افزائش کے حوالے سے, بچہ پہلے اتنا تھا پھر تھوڑا سا اتنا بڑا ہو گیا پھر اور بڑا ہو گیا, تو یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے سیل بن رہے ہیں. ہم اگر سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ سیل تقسیم ہو رہے ہیں, پہلے ایک سیل تھا وہ تقسیم ہو کے 2 بن گئے 2 سے 4 بن گئے, تو جسم بڑھ رہا ہے, تو جسم بڑھنا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن کیا میری عمر کے بندے کے سیل بڑھتے ہیں کہ نہیں, یہ نئے بنتے ہیں کہ نہیں, آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے, ہاں یا نہیں؟ جی ہاں والے کون کون سے ہیں, جی ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں ہاں سیل بنتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں بنتے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کوئی ایک ووٹ دے دیں, اس میں کوئی پاس فیل تو ہونا نہیں ہے. ٹھیک, اس عمر میں بھی لاکھوں سیل روزانہ بنتے ہیں, روزانہ کے حساب سے میرے جسم میں یہ جو ہم یہ اپنے چمڑے کو اس طرح کھرچتے ہیں نا, اس سے ہزاروں سیل ہم نیچے گرا دیتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا خشکی ہے, یہ خشکی میں چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں جو مردہ سیل ہوتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں, یہ جو ہمارے جسم سے یورین وغیرہ جاتی ہے پسینہ نکلتا ہے اس میں بھی, یہ خصوصاً یورین میں بہت سارے مردہ سیل نکل جاتے ہیں, یہ ڈاکٹر جو اکثر ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں وہ مردہ سیل بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا مردہ سیل نکل رہے ہیں کتنے بن رہے ہیں. یہ خدا نخواستہ کسی کو یہ جو کینسر ہو جاتا ہے تو یہ اکثر ہوتا کیا ہے, یہ ایک سیل ہوتا ہے وہ 2 میں تقسیم ہوتا ہے آرام سے, پھر 2 سے 4 4 سے 8 یہ تقسیم تو قدرتی ہے, لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک سیل بڑا آ جاتا ہے ایک چھوٹا, پھر وہ بڑے سے اور بڑے بن جاتے ہیں چھوٹے سے اور چھوٹے, تو ترتیب بگڑ جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ کینسر پیدا ہو گیا. کینسر کیا ہے؟ سیلوں کا بے ترتیب بڑھنا, یہ کینسر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سکن میں بھی ہو سکتا ہے, یہ تھروٹ میں بھی ہو سکتا ہے, یہ بہت سارے کینسر کی مختلف شکلیں ہیں. تو یہ تقسیم ساری عمر جاری رہتی ہے, یہ جو سیل خلیہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں اپنے پھر ٹاپک کی طرف. اب ذرا میں نشوونما پہ تھوڑی سی, یہ جو نشوونما والا ٹاپک ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا. اس میں نشوونما کے ٹوٹل 5 پہلو ہوتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ بچے کی ہم جہت نشوونما, تو نشوونما ایک جسمانی ہے جو نظر آتی ہے, آج اس کا قد ایک ہے تو دوسری دفعہ دوسرا ہوگا اور آہستہ آہستہ سال بعد 2 سال بعد یہ نشوونما کی یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذہن بھی بڑھتا ہے, تو ذہنی نشوونما بھی ہے, اس کی جذباتی نشوونما بھی ہے اور اخلاقی نشوونما. یہ تقریباً 5 قسم کی نشوونما نفسیات دانوں نے اور ماہر تعلیم نے بنائی ہے. سو اس میں کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ ہم کیا دیکھتے ہیں, ذہنی نشوونما کیا ہے, کیا بچہ جو سیکھ رہا ہے وہ دوبارہ سے ہمیں بتا سکتا ہے یا نہیں, وہ ہم سے بحث کر سکتا ہے یا نہیں, وہ اپنا کوئی فیصلہ لے سکتا ہے یا نہیں, تو یہ ذہنی نشوونما ہے. مطلب بہت چھوٹا بچہ ہو اور آپ اسے کوئی مشکل سوال پوچھیں تو وہ شاید جواب نہ دے سکے. اب آپ کی عمر کے اگر کوئی بندہ ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, آپ نے چھٹی بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ کام کے لیے بھی جا سکتے ہیں, تو آپ فوراً اپنا فیصلہ لے سکتے ہو کہ میں نے چھٹی کرنی ہے یا کام کرنا ہے. تو ذہن کی یہ قابلیت آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ, مطلب ہمارے بچے 10ویں پاس کر کے پھر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے آگے کیا کرنا ہے, وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے سائنس پڑھنی ہے, آرٹس پڑھنی ہے, میں نے میڈیکل میں جانا ہے, میں نے انجینئرنگ میں, پھر وہ والدین سے پوچھتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں کہ انجینئر بنوں. پھر جب وہ ایک سی کر لیتے ہیں نمبر کم زیادہ آ جاتے ہیں پھر والدین سے پوچھتے ہیں اب میں نے انجینئرنگ کرنی ہے تو کون سی الیکٹریکل کروں سول کروں ڈپلوما کروں کیا کروں. تو یہ جو قوت فیصلہ ہے یہ اگر نہیں پیدا ہو رہی بچوں میں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. مطلب باہر کی تعلیم اور ہماری تعلیم کا بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ چھوٹی عمر سے بچوں کو فیصلہ کرنا سکھاتے ہیں تو وہ ہر عمر میں اپنا کسی بھی کام کا آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ ذہنی نشو نما کے ساتھ متعلق باتیں ہیں. تو قوت فیصلہ پھر اس میں مقابلے آ جاتے ہیں, کیا بچہ اپنے اسکول کا جو سبق مل رہا ہے اس میں مقابلہ کر سکتا ہے کسی کا. پھر اس کے علاوہ وہ ہم نصابی سرگرمیاں جسے کہتے ہیں, ایک نصابی ہوتی ہیں ایک ہم نصابی, یہ تو امید ہے آپ کو پتہ بھی ہوگا, اور اگر اس کا زیادہ علم نہیں ہے تو انشاءاللہ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ سے کسی اور سیشن میں بات کروں کہ نصابی ہم نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں اور پھر اس کے انعقاد کیسے ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ نظم وغیرہ پڑھنا, تقریری مقابلوں میں حصہ لینا, یہ سارا ہمیں بچوں کی ذہنی نشوونما بتاتا ہے کہ بچہ ذہنی طور پہ کتنا تیز ہے. اس کے لیے آپ نے سنا ہوگا سائنسدانوں نے اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ذہین ہے, یہ اوسط ہے, یہ اعلیٰ ذہین ہے, یہ اعلیٰ ترین ذہین ہے, فتین ہے, یا پھر یہ مقبوط العقل ہے, فاطر العقل ہے, اور اس طرح سے مختلف فاطر العقل مقبوط العقل اور ایک اور بھی وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ انہوں نے کیسے بنائی ہیں, یہ انہوں نے بچوں پہ تجربات کر کے ان کی ذہنی عمر اور ان کی جو طبی عمر ہے اس کا مقابلہ کر کے اس سے یہ اخذ کی ہیں. اب وہ ایک ٹیسٹ بچوں کو دے دیتے ہیں, بچہ وہ ٹیسٹ حل کر کے واپس کرتا ہے, ٹیچر اس کو نمبر دے کے اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ ذہنی طور پہ کس درجے میں ہے. تو یہ ذہنی نشو نما ہے. اس کے بعد جب اخلاقی نشو نما پہ ہم آتے ہیں تو اخلاقی نشو نما میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا ہے, وہ کیا اس کو پسندیدہ اطوار اس میں ہیں نہیں ہیں, وہ سلام دعا کر سکتا ہے, کیا وہ نماز کی پابندی کرتا ہے اور اخلاقی طور پہ وہ بہتر ہے. معاشرت کی جب ہم بات کرتے ہیں معاشرتی نشو نما کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے میل جول, وہ بہت شرمیلا تو نہیں ہے, بڑوں کو سلام کر سکتا ہے یا نہیں, مہذب ہے یا نہیں, خاموش رہ سکتا ہے بڑوں کے سامنے یا نہیں. اس کے علاوہ والدین, بڑوں کا احترام, احساس ذمہ داری, آداب ہو گئے مسجد کے آداب, مدرسے کے آداب, بڑوں کے آداب, صفائی, اپنے جسم کی صفائی وہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ معاشرتی نشو نما میں آ رہی ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگلا درجہ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس اس میں جذباتی نشو نما کا. تو جذباتی نشو نما میں خصوصاً یہ ہے کہ جذبات تو آپ کو پتا ہے, غصے کا جذبہ ہے, پیار کا جذبہ ہے, نفرت کا جذبہ ہے, دوستی کا جذبہ ہے, مختلف قسم کے جذبات ہیں. اور آپ کو میں نے وہ درجات میں بتایا کہ جب نوجوانی شروع ہوتی ہے تو جذبات کا ایک دھماکہ سا ہوتا ہے ان کے اندر. تو یہاں پہ جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوئی لاہ عمل یا کوئی طریقہ ہے یا نہیں, اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح آپ کیسے کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے اسکول سائٹ پہ بھی بعض دفعہ, اب تو خیر پابندیاں بھی بہت ساری لگ چکی ہیں, لیکن استاد بعض دفعہ بہت بے تحاشا مارتے تھے. تو مسئلہ کیا ہو جاتا ہے اس سے, جب بچہ غلطی کرتا ہے اور آپ اس غلطی پہ اسے بہت مارتے ہو تو وہ اس میں ایک جذبہ انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا آج تو میں نے ایک غلطی کی ہے, کل دیکھنا میں دو کروں گا. تو وہ انتقام کا جذبہ اور وہ بغاوت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس عمر کے بچوں کو قابو کرنا یہ ٹیکنیک چاہیے, اس کے لیے اس کے نفسیات کا علم چاہیے. اور یہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی بڑی زبردست مثالیں ملتی ہیں. ایک بندہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, مطلب نوجوانی کی عمر میں, اور آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ مجھے بدکاری کی صرف اجازت دے دو. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر ہمارے جیسا استاد ہوتا تو اس کو سو سناتا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے لیے یہ چیز برداشت کر لو گے, اس نے کہا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بھی نہیں چاہیں گے. پھر اس نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی بہن کے لیے برداشت کر لو گے, فلاں کے لیے برداشت کر لو گے, اس نے ہر دفعہ کہا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تم اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے قریبیوں کے لیے غلط کام برداشت نہیں کرتے تو اوروں کے لیے. تو کتنے طریقے سے اس کو سمجھا دیا تو وہ اپنے کاموں سے بس باز آ گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تربیت کی. اور ہمارے علماء کی تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں وہ بھری پڑی ہیں کہ وہ مارنے پہ بہت کم انحصار کرتے تھے، وہ اخلاقی طریقے سے کہ اس کا جذبہ بھی کنٹرول ہو جائے، اور وہ جذبہ چونکہ اس عمر میں تو جذبہ ہے بچے میں، اب وہ جذبات وہ توانائی انہوں نے خارج کرنی ہے، تو اگر آپ ان کو ایک مثبت راستہ دکھا دیں گے توانائی ادھر بھی لگ سکتی ہے، اور اگر آپ اس کو کوئی راستہ نہیں دے رہے اور وہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئے تو وہ غلط راستوں پہ ان کو لگا دیں گے، توانائی ادھر بھی لگنی ہے. مطلب اس عمر میں بچے کو اگر آپ کہیں کہ یہاں سے 100 انچ یہاں سے وہاں تک پہنچانی ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے کہو کہ یہ سامنے پرائی دیوار ہے یہ گرا دو تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے، کام یہ بھی ہے کام وہ بھی ہے، لیکن ایک جگہ آپ نے اس کی توانائی کو مثبت طریقے سے استعمال کر لیا، دوسری جگہ پہ اس کا نقصان ہی نقصان ہو گیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نشوونما میں ہم نے صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھنا، 5 پہلو ہیں ان کو دیکھنا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ تو استاد ہیں، ٹھیک ہے، مدرسے کے استاد ہیں یا بچوں کے ساتھ متعلق تو ہیں، لیکن اس میں آپ کی کیا ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ آپ بچوں کے لیے وہ ذمہ داری پوری کریں. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں عہد طفیلیت، بالکل بچپنا، تو وہ تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور والدین میں سے بھی سب سے بڑی ذمہ داری والدہ کی ہے، چونکہ بچے کی پہلی درسگاہ والدہ کی گود ہے. اگر وہاں سے اس نے اچھی تربیت حاصل کرنا شروع کر لی تو وہ ایک صحیح راستے صحیح ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے گا، بصورت دیگر اس سے وہ راستہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. اب والدین کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے کلمہ سکھانا، چونکہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو اس کو کلمہ سکھانے کی کوشش کریں، اور شروع کے الفاظ بھی کلمہ ہونے چاہیے، اور جب فوتگی اور موت کا وقت آئے تب بھی اگر آخری الفاظ کلمہ ہوں تو بس کامیابی ہی کامیابی ہے. اس کے بعد بچے چونکہ چھوٹی عمر میں کہانیاں سننے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، تو کہانیاں اگر ان کو اخلاقی کہانیاں سنائی جائیں، اور بہت زبردست مواد مطلب کتابوں میں ملتا ہے اخلاقی کہانیوں کا، اگر وہ سنایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے واقعات، تو یہ بہت آسانی سے بچے اخلاقی تربیت ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو اس عمر میں اخلاقی تربیت، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ذمہ داریاں اس میں کم ہیں 0 سے 5 سال تک میں، لیکن والدین کی. اب دوسرے درجے میں بچپن میں جب ہم آتے ہیں 6 سے 9 سال، تو اس میں آپ کی جسمانی بھی ایک حد تک ذمہ داری بنتی ہے، ذہنی ذمہ داری، معاشرتی. ذہنی ذمہ داری تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو ناظرہ پڑھانا ہے، ترجمہ پڑھانا ہے، سفارہ پڑھانا ہے، مختلف دعائیں سکھانی ہیں، یہ تو ہے ذہنی نشوونما تو آپ کر رہے ہیں. کسی حد تک جب آپ اس کو دعائیں سکھا رہے ہیں، مسجد کے آداب سکھا رہے ہیں، تو یہ اس کی اخلاقی نشوونما میں بھی کام آ رہے ہیں. پھر اگر آپ ان کو میل جول کے آداب وغیرہ سکھا رہے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھا جائے، بیٹھا جائے، سلام دعا، تو یہ آپ معاشرتی ایک خدمت بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس عمر میں آپ اس کو جنازے کا طریقہ مثال کے طور پہ سکھا رہے ہیں، جنازے کی نماز آپ نے سکھائی، آپ نے اس کے ذہن پہ کام کیا. اگر آپ نے بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے اور بتایا کہ اس طرح سے جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ آپ نے ایک معاشرت اس کو سکھا دی کہ کیسے معاشرے میں جا کے پھر آپ نے جنازے میں شامل ہونا ہے. اس کے علاوہ اس کے جذبات کے ساتھ بھی کہ کل کو آپ کا ایک قریبی مر جائے گا اور خدا نخواستہ کوئی نہ ہو غسل دینے والا یا جنازہ پڑھانے والا، تو آپ نے کیسے آگے ہونا ہے یا آپ نے کیسے قبر تیار کرنی ہے. تو یہ ساری باتیں چونکہ ہماری زندگی سے لگی ہوئی ہیں، مطلب ہم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، موت کا تو کوئی معین وقت نہیں ہے، تو یہ چیزیں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں اگر آپ نے سکھا دی تو اس کے 3-4 پہلو آپ نے، اخلاقی پہلو ہو گیا کہ رشتہ دار مرا ہے اور یہ جا کے خدمت میں پیش ہو گیا، جنازے میں شامل ہو گیا، تو اس کی ذہنی نشوونما بھی ہو چکی ہے کیونکہ اسے نماز کا سبق آتا ہے، اس کی اخلاقی نشوونما بھی ہو چکی ہے کیونکہ یہ شامل ہو رہا ہے، جذبات بھی، اس نے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا بھی سیکھ لیا ہے کہ جنازے کے وقت خود کو پیٹنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے ہمیں، وہ جاہلیت کے دور کی طرح سے آپ نے خود کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، اس کا سارا مار پیٹ آپ خود پہ کر رہے ہوں گے، سزا اس کی آپ کے مردے کو مل رہی ہے. یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے مردے کو سزا مل رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھو. تو اگر یہ چیز آپ نے بچے کو سمجھا دی تو ذہنی نشوونما کے ساتھ آپ نے اس کی جذباتی نشوونما بھی کر لی، اس کے ساتھ ہی معاشرت بھی آپ نے اس کو سکھا دی کہ کیسے کسی کے غم میں خوشی میں شمولیت ہونی چاہیے. تو یہ ایک وقت میں آپ نے 3-4. پھر جسمانی نشوونما اس کی یہ ہو گئی کہ آپ نے اگر اس کو قبر بنانے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے، تو تو یہ ایک تو وہ اس کا جسم اس میں استعمال ہو گیا وہ ثواب اس کو مل گیا، دوسرا اس کو وہ سمجھ بھی آ گئی آئندہ کے لیے اور اس کی تربیت ہو گئی، وہ آگے 8-10 لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ لحد اور شک میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، مردے کو کس طرح قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے، یہ ساری باتیں، کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں مرد کے لیے عورت کے لیے کتنا چاہیے، تو یہ ساری باتیں اس میں، تو ایک آپ نے علم کی بات اس سے کی لیکن آپ نے 5 پہلوؤں کو اس میں سمو دیا ہے، تو آپ نے اس کی مکمل نشوونما کر لی ہے، اور موجودہ جو آج کل جو تحقیقات چل رہی ہیں وہ اسکولوں پہ بھی سب سے بڑا مطلب طنز آج کل یہی کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس میں صرف ذہنی نشوونما کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، بس استاد آتا ہے اور علم دے کے چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، ہمارا جو مقصد ہے یہاں پہ مدرسین کو یہ نفسیات بتانا اور اس سے فائدہ لینے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کیسے ہم 5 پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلیں، اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو آپ ہمہ جہت نشوونما کر رہے ہیں، مطلب انٹرنیشنل لیول بہترین جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو بین الاقوامی اداروں میں آج کل کام چل رہا ہے آپ اس لیول کا کام کر رہے ہیں، تو مدرسے میں بیٹھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر رہے ہو اور آپ دین اور دنیا دونوں ایک بہترین خدمت دے رہے ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر میں بچپن میں لڑکپن میں قرآن پاک کا علم آپ اسے دے سکتے ہیں، آپ اسے عبادات، آپ اسے مسجد کے آداب، آپ اسے سیرت کا بہت بڑا علم دے سکتے ہیں کہ مستقبل میں وہ علم آپ کو، یہ تو حدیث سنی ہوگی جس نے 40 احادیث یاد کر لی تو اس کے لیے بہت بڑے اجر کا ذکر ہے، تو 40 احادیث کس عمر میں آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جواد الکلم نے مفتی صاحب کی وہ جو چھوٹی سی کتاب ہے 100 احادیث اس میں جمع ہیں اور مختصر سی احادیث اور مختلف مواقع کی احادیث، اگر وہی ہم بچوں کو یاد کروانا شروع کر دیں تو کتنا بڑا ذخیرہ ان کے پاس احادیث کا جمع ہو جائے گا، تو یہ چیزیں ان سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں بحیثیت استاد. اب آ جاتی ہے بات کہ بحیثیت استاد ہم نے ان 5 پہلوؤں میں سے کیا نہیں کرنا، تو وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مطلب مختصر انداز میں. جسمانی نشوونما میں یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ کھیل کود اور یہ چیزیں اور مختلف عملی تربیت جب ہم کرتے ہیں تو جسمانی نشوونما تو ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم نے کیا نہیں کرنا، تو جسمانی نشوونما میں سب سے بڑی رکاوٹ مار پیٹ ہے، جب بچے کو بے تحاشا مارا جاتا ہے تو اس کی ساری صلاحیتیں بند ہو جاتی ہیں، بس وہ بغاوت پہ آ جاتا ہے. آپ نے اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب تربیت اولاد شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ بچے کو اگر مارنا بے انتہا ضروری ہو گیا ہے، بحیثیت مدرس آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ اس کا اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو آپ نے غصے کی حالت میں تو اس کو مارنا نہیں ہے، آپ نے آ کے ایک طرف بیٹھ جانا ہے، پہلے سوچنا ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے، اس کے لیے کتنی سزا کافی ہوگی، سزا کے ساتھ میں اس کو کیا الفاظ کہوں گا کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، پھر جب یہ سارے فیصلے میں کر چکوں کہ اس کو 2 ڈنڈے مارنے یا 4، تو پھر میں جب اس کو ماروں گا بھی تو اصلی غصے کے ساتھ نہیں، خود پہ مصنوعی غصہ، مطلب میں نارمل پوزیشن میں ہوں لیکن مصنوعی غصہ خود پہ طاری کر کے کہ بچہ ذرا ڈر جائے کہ استاد تو واقعی غصے میں، لیکن وہ اصلی غصہ نہیں ہوگا اس میں آپ نے، اور سزا بھی سزا کے لیے نہیں اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، تو اگر آپ اس کو 2 وہ سٹک بھی مارتے تو وہ اس کے ہاتھ پہ نہیں لگتی، وہ سیدھا اس کے دل پہ وہ جا کے وہ چوٹ لگتی ہے کہ استاد نے آج مجھے پوری کلاس کے سامنے مارا ہے، آخر میرا ایسا کیا جرم تھا، تو وہ سوچنے پہ مجبور کریں اس کو، جب وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا تو آئندہ سے آپ کو یہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ اس کو سزا دیں، تو اس کی یہ نشوونما، اگر سزا شروع ہو گئی تو جسمانی نشوونما والا عمل رک جاتا ہے. دوسرا اس میں یہ آتا ہے کہ کھیل کود سے اس کو منع نہ کریں، مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے، مطلب میرا اپنا بھی یہی مسئلہ ہے بچوں کے ساتھ کہ ٹائم ٹیبل مستقل نہیں ہے، مطلب کھیلنے کا وقت بھی ہونا چاہیے، پڑھنے کا وقت بھی ہونا چاہیے، نمازوں کا بھی، ناظرے کا بھی، ہر چیز کے لیے اپنا اپنا وقت. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب بچوں کے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اسے پڑھائی میں بٹھا دیتے ہیں، جب پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں، تو جب ٹائم ٹیبل بگڑ جاتا ہے تو بچہ تو بچہ ہے، وہ تو کھیلنا چاہے گا، تو جب کھیل کے لیے اس کو وقت نہیں ملتا تو اس کا پھر وہ جسمانی نشوونما وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ وہ ارسطو کہتا ہے کہ ارسٹاٹل، ہاں جی ارسطو کہتا ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ نشوونما پاتا ہے، مطلب اگر آپ بچوں کو بالکل کھیل کود روک دیں اس کا, تو اس کے دماغی نشوونما بھی روک جائے گی. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. اگر جسمانی نشوونما ہے تو ذہنی نشوونما بھی اس کے ساتھ ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ خوراک اگر ہے تو وہ اس کو ترتیب بتائیں کہ بغیر ہاتھ دھوئے نہیں کھانا, اس نے صفائی کا خیال رکھنا, آلودگی وغیرہ سے دور رکھنا. یہ ساری جسمانی نشوونما کے ساتھ, جس میں استاد کا بھی ایک کردار ہو سکتا ہے. معاشرتی نشوونما میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو استاد بچے کو غلط نام سے نہ پکارے. بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ استاد بہت پیار میں یا بہت نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بچے کو ایک خاص نام سے پکار لیتا ہے کہ فلاں, تو بس وہ سارے بچے وہ نام سن کے بس ساری زندگی اس کو پھر اسی نام سے پکارا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ قرآن پاک میں اس کی باقاعدہ سے وہ ممانعت آئی ہے کہ کسی کو غلط لقب سے نہیں پکارنا. اگر آپ نے کسی کو غلط نام سے پکار لیا تو ہو سکتا ہے وہ باقاعدہ اس کا نام چل پڑے اس سے, اور یہ سارا گناہ جاریہ آپ کے نام چل پڑے, اکاؤنٹ کھل جائے. تو اس سے بڑا آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اس کے اپنے نام سے اس کو پکاریں, یہ زیادہ بہتر ہے. پھر اس کو والدین کے ساتھ اگر اس کے تعلقات ناخوشگوار ہیں تو بچے کی اس طرح سے تربیت کرنی ہے, اس کو ایسے واقعات سنانے ہیں کہ وہ ماں باپ کی قدر عزت اور یہ چیزیں جاننا سیکھے کہ والدین کی کتنی قدر. اس میں بہت سارے واقعات, خوبصورت واقعات ہیں. وہ ایک بچہ جو ساری رات ماں کے سرحانے کھڑا دودھ کا پیالہ, کہ جب تک والدہ نہیں پیتی دودھ تو کسی کو میں نے اور بچوں کو نہیں پلانا, تو وہ صبح ہو جاتی ہے اس میں. تو یہ اب والدین کی قدر کی کتنی خوبصورت مثال ہے. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں. اب بچوں کو معاشرتی نشوونما میں یہ ہے کہ بچوں کا تھوڑا بہت یہ خیال استاد کی حیثیت سے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی نشاور چیز کی طرف نہ جائے. مطلب اگر وہ بہت چھوٹی چیز کیوں نہ ہو لیکن اس کی طرف نہ جائے, کیونکہ چھوٹی سے پھر ایک درجہ آگے, پھر ایک اور درجہ آگے, اور ہوتے ہوتے وہ بہت دور نکل جاتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے اس کو ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں چھوڑنا جو اس کی عمر کے زمرے سے بہت بڑے ہیں, کیوں اس سے پھر لازمی طور پہ بڑی عمر کے بچوں کے الگ سے تقاضے ہوتے ہیں, چھوٹی عمر کے بچوں کے الگ سے تقاضے ہوتے ہیں. تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ غلط عادات وغیرہ سیکھ جائے. اس کے علاوہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا. کلاس میں اکثر ایسا ہوتا ہے 10 بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو جو لائق ہوتا ہے استاد انہی کو توجہ دیتا ہے, جو نالائق ہوتے ہیں تو استاد کہتے ہیں ان سے ویسے بھی کچھ نہیں بننا تو ان کو چھوڑ ہی دو. تو وہ جو چھوڑ ہی دو والی بات ہے, وہ زندگی بھر کے لیے وہ نظر انداز ہی رہ جاتے ہیں. تو آپ نے ان پہ خصوصی محنت کرنی ہے. لائق بچے تو ویسے بھی لائق ہیں, نکل جائیں گے. نالائق کو لائق بنانا استاد کا کمال ہوتا ہے, اور یہ اس پہ محنت زیادہ ہونی چاہیے. اس کے بعد جب ذہنی نشوونما کی طرف آتے ہیں تو بحیثیت استاد اگر بچہ آپ سے سوال کرتا ہے, یہ بچوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ پرتجسس ہوگا. پرتجسس ہوگا تو وہ آپ سے سوال ہی کرتا رہے گا. میرے بچے اگر میرے ساتھ یہاں سے گھر سے یہاں تک بھی آتے ہیں تو 100 قسم کے انہوں نے سوالات کر لیے, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے پرتجسس ہوتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. تو یہ چیزیں سوالات سے نہیں روکنا ان کو, ان کو ٹوکنا نہیں ہے. اکثر بچہ جواب دے رہا ہوتا ہے, استاد کہتا ہے نہیں آتا تمہیں, بیٹھ جاؤ, نالائق ہو, یہ وہ. تو اس طرح کے ایک دفعہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہو ہی نالائق, بس وہ زندگی بھر کے لیے ہو گیا نالائق. کل کو اس کو جواب آئے گا بھی, وہ آپ کو نہیں بتائے گا جواب. وہ کہے گا اس نے ویسے کون سا مجھے تاج پہنا دینا ہے, تو وہ آپ سے ڈرے گا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے بچوں کو ڈرانا نہیں ہے, دھمکانا نہیں ہے. جتنا آپ بچوں کو دبائیں گے, اور یہ حد سے زیادہ دبانا بھی یہ نقصان کا باعث ہے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سوالوں کے جواب دیے. بہت سارے ایسے سوالات بھی آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا مجھے اس کا جواب نہیں آتا, جب وہی آئے گی مجھے پتہ چل جائے گا, میں آپ کو بتا دوں گا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو استاد کو اس میں اپنی ذلت نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ مجھے تو سوال کا جواب نہیں آتا, تو یہ تو بڑی بےزتی ہو جائے گی. تو اس سے بچے کو دھمکاؤں گا, ڈراؤں گا, تو یہ مجھ سے سوال ہی نہیں کریں گے, تو بس میرا کام آسان ہو جائے گا. یہ آپ نے بہت بڑا اس پہ, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوال علم کا دروازہ ہے. جب آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا تو اس خزانے سے علم نکلے گا کیسے؟ تو علم تو اپنی جگہ پہ منجمد ہی رہ گیا. تو کوشش کرنی ہے سوالات کی اجازت دیں, بے جا دبائیں نہیں ان کو. ایک تو اخلاقی طور پہ کہ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, تو اخلاقی طور پہ ان کو ترتیب سے بٹھانا, ان کو سبق کی طرف لانا, یہ چیزیں ضروری ہیں. ویسے اب پڑھائی کا بے تحاشا بوجھ نہ ہو. بعض والدین ایسے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں بچوں سے حفظ بھی مانگ رہے ہیں, اسکول بھی مانگ رہے ہیں, اور مصروفیات بھی رکھی ہوئی ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں اعلیٰ درجے کا حفظ بھی چاہیے اور اعلیٰ درجے کے اسکول کے نمبرات بھی چاہیے. تو ساری چیزیں اکٹھی یہ مشکل ہے. مشکل نہ ہوتی تو والدین کر لیتے نا. مطلب ہم اپنے بچوں سے تو تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے ہمیں دو, لیکن خود ہم نے کیوں نہیں کی؟ تو یہ چیزیں اکٹھی ایک ساتھ ممکن نہیں. اس کے لیے تھوڑا سا والدین اور اساتذہ دونوں نے دل کھلا رکھنا ہے کہ اگر ایک بچہ دو دو جگہ پہ کام کر رہا ہے تو وہ لازمی بات ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو اس نے ہر چیز میں اگر کوئی تھوڑی کمی بیشی ہے تو وہ استاد نے بڑی وہ رہنمائی کر کے اس کو کور کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کو بےختی نہیں دینی, اس کی ذہنی سطح سے اوپر کے سوالات اس سے نہیں کرنے کہ اس سے بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا, اتنا سال میں نے مدرسے میں پڑھا ہے اور مجھے کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے. تو وہ اس سے ایک منفی اثر لے لیتا ہے کہ بس میں نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں, ویسے ہی ٹائم میں ضائع کر رہا ہوں یہاں آ کے. تو وہ متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اخلاقی نشو نما کے حوالے سے استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے, تو وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بعض بچے مطلب وہ استاد چونکہ دیکھتا ہے کہ یہ بہت لائق ہے, ہر سوال کا جواب دیتا ہے, تو اس کو تھوڑا کلاس کا مانیٹر ٹائپ بنا لیتے ہیں, پھر اس کو ذرا لاڈلا بنا لیتے ہیں, تو اور بچے اس سے وہ جلن اور حسد شروع کر لیتے ہیں. تو جب جلن اور حسد جہاں پہ شروع ہو جاتی ہے وہاں علم رک جاتا ہے. تو آپ نے ایک بچے کو سب کے سامنے بہت زیادہ اہمیت نہیں دے دی. ٹھیک ہے, وہ کلاس کا تھوڑا سا منتظم بن گیا ہے, وہ آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے حاضری لینے میں یا اور کوئی کام ہوتا ہے وہ دوڑ کے کر لیتا ہے, لیکن اس کو ایک اعزازی آپ نے الگ سے نہیں بٹھانا, سب کے برابر اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کو مساوی رویہ, جھوٹے وعدے آپ نے اپنے بچوں سے نہیں کرنے کہ جو فرسٹ آیا اس کو میں اپنا انعام دوں گا اور پھر آپ اس میں تھوڑا سا مطلب آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہاں تو یہ بات ٹھیک نہیں تھی. پھر ان کے ساتھ چیخ کر بولنا, تو یہ مناسب انداز میں مناسب آواز میں اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ سنیں گے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہی بتائی گئی ہے کہ ان کی آواز وہ ایک خوبصورت آواز تھی اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوتے تھے, اگر کریہ آواز ہوتی سخت آواز ہوتی تو لوگ ان سے متنفر ہو جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان تھا ان پہ. تو بحیثیت استاد ہم نے بھی اپنی آواز کو اس طرح رکھنا ہے کہ بچے ہم سے متنفر نہ ہوں کہ یہ تو بڑا وسیلہ استاد ہے, تو وہ جیسے ہی اندر آتا ہے تو ہم باہر نکل جاتے ہیں, وہ باہر نکلتا ہے ہم کلاس میں آ جاتے ہیں, تو اس طرح کا مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ جذباتی نشو نما کے لیے پہلے بھی بات ہو چکی کہ ان کو کہانیاں, اچھی اخلاقی کہانیاں ان کو سنائیں, ان کو ہر بات پہ بچوں کو ٹوکے نہیں کہ نہ یہ نہ کرو, وہ یہاں سے اٹھتا ہے ادھر نہ ادھر نہ بیٹھو نہ. جب آپ بچوں کو نہ کریں گے, اور نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا حل یہ نہیں ہے کہ نہ کہو, بچوں کو کہو کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو, تو ان کو متبادل دیں. جب تک آپ ان کو متبادل نہیں دیں گے نا وہ تباہیاں ہی مچاتے رہیں گے. آپ نے ان کو یہاں سیڑھی پہ چڑھنے سے منع کر دیا ہے, وہ یہاں سے تو اتر آئے, آپ کی نظر ادھر ہوئی وہ جا کے ادھر شرارتیں شروع کر دیں گے, آپ ادھر اس سے منع نہ کرو تو وہ ادھر تو بیٹھ گیا, آپ اسے منع ذرا ادھر دیکھو گے وہ چھت پہ چڑھ جائے گا کہیں اور نکل جائے گا. تو نہ سے کام نہیں چلتا. نفسیات دان کہتے ہیں کہ آپ ان کو متبادل دو, کوئی اور کام دو. اگر آپ اس کو کرکٹ سے روک رہے ہو تو اسے فٹ بال کی طرف لے آؤ, فٹ بال نہیں ہے گھر میں تو کوئی اور ایسی مشاغل میں لگا دو جس سے اس کا وقت بھی زیادہ ضائع نہ ہو اور اس کی جو جسمانی ضروریات ہیں جو توانائی ضائع کرنی ہے اس نے تو وہ بھی آسانی سے اور طریقے سے ہو جائے. تو یہ چیزیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ تصحیح آمیز رویہ نہیں ہونا چاہیے, اور غصے میں مطلب جیسے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غصہ ہوتے تھے کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے غصے میں کوئی تقریر کی ہو یا غصے میں کوئی بات کی ہو؟ نہیں, ان کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, صحابہ کرام کو دور سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس جذباتی کیفیت میں ہیں, تو وہ فوراً سے اس کام سے منع ہو جاتے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ استاد کو ایسی نشو نما بچوں کی کرنی ہے جس میں یہ پانچ کے پانچ پہلو ہوں. اس میں سے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ جو صرف ذہنی نشو نما میں نہیں آتی, وہ اخلاقی میں بھی آ رہی ہیں, معاشرتی میں بھی آ رہی ہیں, وہ یہ جذباتی نشو نما ہے, جسمانی نشو نما, یہ سارے پہلو اس میں آ سکتے ہیں. تو بحیثیت استاد ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا چونکہ ٹاپک کے دو حصے تھے, بچوں کی نفسیات اور دوسرا حصہ تھا نشو نما کے اصول, تو اس میں بہت سارے اصول تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں، صرف پانچ منٹ میں مزید آپ کے لوں گا، نشو نما کے اصول کیا ہیں، مطلب کیا کیا خاص خاص باتیں اس میں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو نشو نما میں ایک تسلسل ہوتا ہے. تسلسل یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر ایک سال میں وہ بڑھوتری کر رہا ہے تو دوسرے سال بھی اس کا جسم بڑھوتری کرے گا، تیسرے سال بھی، اور ہم پانچ سال کے بچے کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دس سال میں اس کا کپ کتنا پھیل جائے گا، یا اس کا ذہن چونکہ پانچ سال میں یہ بڑا تیز ہے تو دس سال کی عمر میں بھی یہ ذرا تیز ہوگا. تو اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ ذہنی طور پہ تیز ہے یا نہیں، جسمانی طور پہ یہ اس کی جو نشوونما ہو رہی ہے برابر ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارج، بعض دفعہ مدارج، اب شروع میں مدارج جو ہوتے ہیں، مطلب ایک سال کی عمر میں بچہ بہت تیزی سے پروان چڑھتا ہے، لیکن پھر پانچ سال دس سال تک بھی اس میں تیزی ہوتی ہے، لیکن پھر جب ہماری عمر تک پہنچتا ہے بندہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جسمانی نشوونما بھی کوئی خاص نظر نہیں آتی، اس کی ذہنی نشوونما میں اتنی خاص تبدیلی نہیں آتی، لیکن بچپن میں یہ تبدیلیاں بہت تیزی سے ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس سے ہم نے فائدہ بھی اٹھانا ہے، چونکہ بچہ اس وقت بہت تیز ہوتا ہے، ہر چیز سیکھ سکتا ہے. آپ اس کو غلط چیزیں سکھائیں تب بھی وہ سیکھ جائے گا، صحیح چیزیں سکھائیں تب بھی وہ سیکھ سکتا ہے. تو اس کے بعد بالیدگی اور نشوونما، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ خصوصی طور پر امتیاز اور تکمیل کا عمل اس میں ہوتا ہے. امتیاز کیا؟ مطلب بچہ شروع میں ایک چیز کو، ہر چیز کو، وہ جب کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو مم کہتا ہے کہ مم لا کے دو، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ سیکھتا ہے کہ یہ بسکٹ الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے، شربت الگ چیز ہے. تو آہستہ آہستہ وہ امتیاز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہر چیز کا اپنا اپنا نام ہے. تو یہ نشوونما کے اصول ہیں کہ آہستہ 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 کر کے بچہ چیزیں سیکھتا ہے. اس کے بعد سب سے اہم بات جو ہے کہ جتنی جتنی اس میں پختگی آتی جاتی ہے اتنے اتنا اس میں آموزش اور وہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. مطلب اگر شروع درجے میں آپ اس کو بہت زیادہ کتابیں دے دیں تو وہ شاید نہ سیکھ سکے، لیکن جتنی جتنی اس کی جسمانی پختگی آ رہی ہے شروع کے دور میں تو وہ سیکھنے میں بہت زیادہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نوجوانی میں نے آپ کو بتایا کہ مسلسل مطالعہ پھر وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ نشوونما میں دو بڑے کردار ہیں، ایک ہے وراثت، ایک ہے ماحول. آپ کا کیا خیال ہے، وراثت کا بہت زیادہ بچے پہ اثر ہوتا ہے، مطلب والدین سے جو کچھ وہ لے کے آیا ہے اس کا اثر بچے پہ زیادہ ہوتا ہے یا ماحول کا اثر زیادہ ہوتا ہے؟ یہ نفسیات دان ابھی اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ والدین بہت لائک پائک ہیں، باپ بھی ڈاکٹر، ماں بھی ڈاکٹر، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ بھی بڑا ہو کے ڈاکٹر ہی بنے گا. ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہم نے صرف اس کی وراثت کو دیکھا کہ والدین اس کے ایسے تیز ذہن والے ہیں تو بچہ بھی تیز ذہن والا ہوگا، تو ہم سارا کچھ وراثت پہ ڈال لیتے ہیں کہ وراثت میں اس کو لائک پل ملا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف ایک چیز ہوتی ہے، سب سے بڑا پہلو ماحول. یہی ڈاکٹر کا بچہ ہے، اگر اس کو صحیح اسکول میں نہ ڈالا گیا، اس کو صحیح دوست نہ ملے، صحیح رہنمائی اس کی نہ ہوئی، تو ہوگا وہ دو ڈاکٹروں کا بچہ لیکن مستقبل اس کا خراب ہو جائے گا. تو اس کے لیے نفسیات دان ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں بیج کی. جیسے بیج ہوتا ہے، اچھا بیج ہے لیکن زمین خراب ہے، تو وہ تو اچھا بیج بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھی ہے، مطلب ماحول اچھا آپ نے اس کو دے دیا، تو وہ اچھا پودا نکل آئے گا اور وہ اچھی فصل دے گا آگے. تو نفسیات دان اس چیز میں ابھی تک پھنسے ہوئے کہ وراثت کا اثر زیادہ ہے یا ماحول کا اثر زیادہ ہے. اس کے بعد سماجی تعلقات، نشوونما ایک بھی سب سے اہم خصوصیت اور اس سے بڑی توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس سے سماجی تعلقات مزید وسعت پاتے ہیں. جتنی جتنی نشوونما بڑھتی جائے گی وہ اوروں کے ساتھ تعلق بہتر کرتا جائے گا. اس کا دائرہ کار گھر تک تھا، گھر سے مدرسے تک ہو گیا، مدرسے سے اپنے دوستوں تک، دوستوں سے اساتذہ، اور اس طرح سے یہ تعلق دنیا میں پھیلتا ہی چلا جائے گا. تو یہ نشوونما کا اصول ہے کہ بالکل ایک دائرے سے شروع ہو کے اس سے بڑا دائرہ، اس سے بڑا دائرہ، اور یہ دائرے وسیع ہوتے جاتے ہیں. اس کے بعد ہر دور کے خاص حد و حال ہوتے ہیں. آپ نے ہر دور کا، آپ کو شروع میں نے مختصر طور پہ بتایا کہ بچپن کی اپنی خصوصیت ہے، لڑکپن کی اپنی خصوصیت ہے، نوجوانی کی اپنی خصوصیات ہیں، اور اس کے بعد پھر جوانی، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور اس کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. تو ہر دور میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس عمر میں ہے. آپ نے اکثر ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا جو ذہنی طور پہ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، مطلب وہ جو اکثر ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پہ یہ کم عمر کا رہ گیا ہے، عمر میں وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے جسمانی طور پہ، لیکن ذہن پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، قاعدہ قانون یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی نشوونما ایک ساتھ آگے جاتے ہیں. اور ہر اب یہ سب سے امپورٹنٹ اور آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے خوشی کا تصور، یہ ان کی نشوونما پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر اب ایک بچے کے لیے والدین آپس میں، مطلب بچہ گھر میں ہے، والدین کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں مسلسل، تو یہ بچے پہ بہت غلط اثر اس کا پڑتا ہے. لیکن اگر والدین آپس میں طریقے سے بات کر رہے ہیں تو بچہ وہاں سے ایک سبق لے کے آتا ہے. پھر اگر مدرسے میں اساتذہ کا ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے تو بچہ اس سے ایک اثر لیتا ہے. پھر اگر کلاس میں دوستوں کا ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے تو بچے کو ایک اور خوشی کا ایک موقع مل جاتا ہے. تو جتنا جتنا اس کو خوشی کے موقع ملتے جائیں گے اس کی نشوونما کھل کے ہوگی. اور اگر وہاں پہ نفرت کا ماحول ہوگا، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوگا، غصے کا ماحول ہوگا، خواہ وہ گھر میں ہو، مدرسے میں ہو، کلاس کے اندر ہو، کلاس کے باہر ہو، کھیل کے میدان میں ہو، تو وہ بچہ اس کی نشوونما بس سکڑتی رہے گی اور وہ پوری طرح سے نشوونما نہیں پائے گا. تو آج کے لیے یہ میرا ٹاپک تھا. میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس میں سارے پہلو جتنے بھی میں مختصر ٹائم میں سمو سکوں، میں نے اپنی کوشش کی. آپ کے لیے سوالات کی بھی اجازت ہے، اگر آپ ابھی سوال کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر ابھی سوال آپ نہیں کرنا چاہتے تو کل انشاءاللہ دوبارہ سے میری ایک چھوٹی سی نشست آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کل بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے، یا آنے والے کل کے ٹاپک کے حوالے سے. انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر مجھے نہ آئے تو میں کسی جاننے والے سے پوچھ کے پھر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. جی شان بھائی کا سوال یہ ہے کہ بچے اکثر شرارت کرتے رہتے ہیں، اور شرارت میں ایک آتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ اس نے میری پینسل لی ہے، تھوڑی دیر بعد دوسرا آتا ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تیسرا آتا ہے کہ اس نے مجھے لات ماری ہے. یہ مسئلے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہماری سائٹ پہ جب ہمیں اسپیشلی اسکول سائٹ پہ ہمیں ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ استاد سٹک کیوں نہیں چھوڑتا، مارنا کیوں نہیں چھوڑتا، تو اس میں سب سے بڑی بات یہ آئی کہ بچے بدتمیز ہو گئے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ بچوں کو آپ نے مصروف رکھا کہ نہیں رکھا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچوں کو آپ نے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بچوں میں ہوتی ہے توانائی، وہ تو توانائی نکالیں گے اپنی، مثبت راستے پہ ہو منفی پہ ہو، اگر آپ ان کو لگا دیں گے کسی مثبت کام میں، آپس میں وہ کوئی ایسا عنوان دے دیں، ایسا مضمون دے دیں، اگر آپ باہر جا رہے ہیں کوئی ایسا کام دے دے کہ 1 سے 10 تک گنتی لکھنی ہے آپ نے، خوبصورت بھی لکھنی ہے، پرندوں کی شکلیں بنا کے اس کے اوپر لکھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ مصروف رہیں گے، وہ ایک دوسرے کے لیے کام نہیں ڈھونڈیں گے. لیکن اگر آپ ان کے لیے کام نہیں ڈھونڈو گے تو وہ پھر آپ کے لیے کام ڈھونڈیں گے. مطلب جیسے والدین اکثر شکایت کرتے ہیں ہمارا بچہ کچھ نہیں کرتا، تو ان کے لیے کچھ پیدا کریں، کوئی کام اس کو کسی مصروفیت میں لگائیں، پھر کبھی آپ کو شکایت نہیں ملے گی. تو کوشش کریں ان کو مصروف رکھنے کی، اور جب آپ کلاس میں موجود ہوتے ہیں پھر تو موقع ہی نہیں بننا چاہیے ان کو شرارت کرنے کا. مطلب استاد اتنا حاضر دماغ اور اتنا تیز نظر ہونا چاہیے کہ اس کو 40-50 بچے ایک وقت میں ہی نظر آنے چاہیے، سب پہ وہ نظر رکھ سکے. اور یہ ہمارے سائٹ پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو تو ٹھیک ہے آپ کے طلبہ بیٹھے ہوں گے، اگر آپ بیٹھ گئے کرسی پہ آرام فرمانے لگے تو آپ کے جو شاگرد ہوگے ہو سکتا ہے وہ سو جائیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے خود بھی مصروف رہنا ہے اور ان کو بھی مصروف رکھنا ہے. سو اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے، سوال اچھا بہت شکریہ آپ کے سننے کا، آپ نے اتنا ٹائم دیا، اتنی توجہ سے سنا، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہم نے کی مجھے بھی اس پہ عمل کا موقع ملے اور آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ سننے کا.